تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 186 سے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، پچھلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہم نے سورۃ آل عمران کے شروع میں یہود کی کچھ عادات کا تذکرہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی. اب سورت کا اختتام ہے اور یہاں سے اب آخری حصہ شروع ہوتا ہے سورت کا، تو لہٰذا یہاں دوبارہ ان کی کچھ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کچھ باتوں کا حکم دیا اور ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار کر دیا، اور وہ کیا کہ جب کوئی دین کے راستے میں آئے گا، اللہ کے لیے نکلے گا، تو آزمائشیں تو آئیں گی، ستایا تو جائے گا، تکلیف تو دیا جائے گا. کوئی کتنا بھی بچ لے، راستے میں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں گاڑی کا ٹکراؤ دوسری گاڑی سے ہو ہی جاتا ہے. کسی دوسری گاڑی سے نہ بھی ہو تو انسان خود بخود ہی کبھی اسپیڈ کو تیز رکھتے ہوئے، کبھی کم کرتے ہوئے، کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا راستہ شیطان کو انتہائی مشکل لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے کسی بھی موقع پہ اس راستے سے ہٹ جائیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا کیا بیان ہے. اس کے برعکس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پہ نگاہ ڈال لیں تو نہ مکہ والوں کو اس پہ کوئی اعتراض تھا، بلکہ وہ تو صادق اور امین کہتے تھے آپ کو، اور نہ مدینہ والوں کو آپ سے کوئی ذاتی بیر تھا، کیونکہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. لیکن جب سے آپ نے قول لا الہ الا اللہ تفلحون کی پکار لگائی تو اپنے بھی بیگانے بنتے ہوئے دکھے. تو اللہ کے نبی کو جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی باتیں سننی پڑیں، کبھی جسمانی زخم بھی اگر لگا اوخت میں، یا اگر روح پر گھاؤ لگے لوگوں کی باتوں کے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تھے. ایسے ہی نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے بتاتے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور. اس ایک لفظ میں لَتُبْلَوُنَّ میں دو تاکیدیں ہیں. پہلا لفظ جو لام ہے نا، یہ تاکید کا ہے. عربی زبان میں صرف حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، الفاظ کے بھی معنی ہوتے ہیں، تو لام کے جہاں اور بہت سے معنی ہیں، اسی طرح ایک معنی لام تاکید ہوتا ہے. اور نون جو ہے وُنَّ کے اوپر، ایک تو نون ہے نا نون کی، لیکن دوسری جو شد ہے نا، یہ بھی نون مشدد جو ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے. انتہائی تاکیدی انداز، ایسا تو ہوگا، یہ ضرور ہے، یعنی اس سے تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. کیا؟ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کہاں؟ کیسے؟ فی اموالکم، کبھی اپنے مالوں کے معاملے میں آزمائش آئے گی. جب کوئی انسان سچے دل سے اسلام کی طرف چلنا شروع کرتا ہے یا اس کے دل میں ارادہ بن جاتا ہے کہ اب ذرا میں اپنا راستہ بدلنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو بعض اوقات مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے تو توجہ بٹ جاتی ہے. پہلے پوری توجہ تھی مال کمانے پہ یا کمال کو خرچ کرنے میں، لیکن جب اللہ کا راستہ آ جاتا ہے زندگی میں تو توجہ بٹ جاتی ہے. پھر انسان کا فوکس دنیا کی بجائے آخرت ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں مال کی آزمائش کب آتی ہے؟ جب ساری زندگی ایک کام کرتے رہے، نہ کسی نے ٹوکا نہ روکا، کبھی دل میں کوئی خلش بھی آئی تو کہہ دیا چھوڑو، اتنی گہرائیوں میں کون جائے. لیکن جب اللہ کے راستے میں پہنچے تو کئی عیب دکھنے لگے اپنی کمائی کے اندر، حلال اور حرام کی ایک ایسی باریک لائن کھینچنے لگی ذہنوں میں کہ جو سونے نہیں دیتی. پھر ایک اور امتحان آ گیا، کریں کیا کریں، نہ کریں، چھوڑیں نہ چھوڑیں. لہٰذا جتنا ایمان بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا اظہار عمل اور تقویٰ کی صورت میں دکھتا ہے تو آزمائش ہو گئی، مال چھوڑنا پڑتا ہے۔ بظاہر پہلے لاکھوں آتے تھے، اب ہزاروں میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ آزمائش تو آئے گی۔ پھر اسی طرح مالوں کے اندر اور بہت ساری آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورت بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تو دین کے راستے میں یا اللہ کا شعوری بندہ بننے کے راستے میں قربانیاں بہت سی ہوتی ہیں، تو مال کی قربانی سب سے چھوٹی قربانی ہے، لیکن شیطان بعض دفعہ اس کو بہت بڑی قربانی بنا دیتا ہے۔ مثلا اللہ کے دین کے لیے کوئی من پسند کام چھوڑنا پڑتا ہے، جاب کے آورز کم کرنے پڑتے ہیں، ری اسکیجول کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مالوں کے معاملے کی ہیں۔ اور اس سے اگر بچ بھی جائیں گے یہاں کہ ہم اس کامیابی میں ناکام ہو گئے، لیکن پکڑے جائیں گے میدان محشر میں، جہاں پانچ میں سے دو سوال مال کے بارے میں ہوں گے۔ پیچھے روایت گزر چکی، صرف یہاں رب جوڑنے کے لیے تذکرہ کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، ان مالی ہی من اینک تصبہ و من این انفق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو مال کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ مال بہت بڑا طاغوت بن جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ دوسری آزمائش کیا آئے گی؟ و انفسکم، جانوں کی آزمائش، نفسوں کی آزمائش۔ اس نفس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، انفس نفسن کی جمع ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا اطلاق انسان کی اپنی ذات پہ آتا ہے کہ تم میرے راستے میں اپنی جان سے آزمائے جاؤ گے، مطلب اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، وقت بے وقت کھانے سے اوائڈ کرنا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، کتنی ہی خواہشات نفس میں ابھریں گی ان کو دبانا پڑے گا، کتنی ہی ترغیبات ہوں گی شیطان کی جس کو ہٹانا پڑے گا، جسم موٹا ہو سکتا ہے، ایکسرسائز کا وقت نہیں مل سکتا، یا کچھ بھی۔ یعنی عام لوگ تو دیکھیے ہر وقت نفس کے پجاری بنے رہ سکتے ہیں، وہ کئی کئی گھنٹے مشینوں میں گزار دیں، وہ کئی کئی گھنٹے اپنے آپ کو مختلف سینٹرز میں لے جائیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ کا دین پھر بندے کو اپنے وقت کے بارے میں اتنا کانشیس کر دیتا ہے کہ پھر وہ اپنی پوجا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن ڈیکوریشن پیس بنانے کے لیے نہیں رکھتا کہ میں لگتا کیسا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آزمائش آ گئی نفسوں کی، کچھ تو اسی پہ پھسل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ نفسوں کی آزمائش کو اگر آپ اپنے نفس سے آگے اٹھائیں تو آپ کے گھر والے نفس بن چکے ہوتے ہیں۔ مراد جہاں انفسکم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس، ہمارے نفس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ والوں کے نفس کر دیے۔ آڑے آنے لگیں گے گھر والوں کے تقاضے، کسی کو کھانا وقت پہ نہیں مل رہا، کسی کو کپڑے صحیح وقت پہ نہیں مل رہے، کسی کو ہر وقت بس گھر میں آپ کی موجودگی چاہیے تھی، اب وہ کچھ نہیں۔ آزمائش آ گئی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کون بچ سکتا ہے؟ جتنی مرضی کوشش کرو، اچھی بات ہے، طریقے سے چلاؤ، حکمت عملی سے گھر چلاؤ، گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھو، رشتہ داروں سے رکھو، لیکن یہ ہوگا، اٹس شور شارٹ، اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ ضرور ضرور تم سنو گے اہل کتاب سے، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اس سے پھر مراد دو ہی طرح کے لوگ لے لیں، اللہ کے نبی سے مراد کے دور میں تو وہ اہل کتاب تھے جو وہاں یہود کے نام پہ تھے، جن کو اسلام سے پہلے کتابیں دے دی گئی تھیں، یعنی یہود و نصارہ۔ لیکن جو ہی اہل کتاب کا لفظ آتا ہے ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ ہیں۔ تو کیا آج کے دور کے مسلمان اہل کتاب نہیں ہیں؟ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، ٹائٹل ہمیں مسلمان کا ہی ملا، ہم کہلاتے نہیں اہل کتاب، لیکن اللہ ہمیں کر دے اہل کتاب کا، ہم کتاب والے ہیں۔ تو آج کے دور میں جب ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے تو پھر کتاب والوں سے باتیں سننے سے کیا مراد ہے؟ اپنے سے پہلے دینداروں کی باتیں۔ دینداروں کا ایک عجیب سا مزاج ہوتا ہے کہ ہر نئے آنے والے کو حریف بنا لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے مقابلے پہ آ گیا، یہ میرے ووٹ کم کر دے گا۔ حالانکہ سیاست اور دین دو مختلف چیزیں ہیں، دنیا داری میں یہ چیزیں خوبصورت لگ سکتی ہیں، دین میں نہیں لگتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کمنٹس شروع ہوتے ہیں، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہے، جب کوئی نیا نام سامنے آتا ہے نا تو لوگ اس سے پہلے کے دینداروں سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں کہ جو چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کوالٹی کی ہے کہ نہیں، کیا اس کا برانڈ نیم ہے کہ نہیں، تو وہ دینداروں سے پوچھیں گے نا۔ اب جو وہ وہاں پوچھتے ہیں، اگر تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جو واقعی اللہ کا بندہ ہے، وہ تو کہے گا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اس کے نظر میں ٹھیک کام کرنے والا ہوا लेकिन कुछ लोग ऐसे वक्त में नफ्सियाती उलझनों का शिकार होते हैं तो वो मुहतात रवैया अख्तियार करते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको लगता है ये उभरती हुई ताकत हमें ना गिरा दे। ये किसी इंसान की हार मानने का पहला दर्जा होता है कि कोई दूसरा आएगा तो मुझे हरा देगा। नतीजा क्या होता है कि बातें शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वला तुस्मौन्ना, और ये बातें आज नहीं हुई, इस आयत की तफसीर में तफसीर में लिखा है कि ये इशारा है अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ कि जिसकी रस्म ताजपोशी की तैयारियां थी अल्लाह के नबी के आने से पहले, वो लीडर बनने वाला था, लेकिन जो ही अल्लाह के नबी सल्लम को देखा तो बस उसकी तरफ से लोगों की नज़रें हटी और इस अल्लाह के नबी की तरफ चली गई। ऐसे मौके पे फिर ये बातें करते रहना करने लगा, इस तरीके से मुसलमानों को तकलीफें देने लगा कि जिसकी को हद नहीं थी। इसके बारे में एक वाक्या भी आता है तफसीर में, और वो वाक्या क्या है कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लम एक सहाबी की इयादत के लिए गए, वो बीमार थे। आपको मैं थोड़ा सा वाक्य पढ़ के सुना देती हूँ जो इसी आयत को समझने में मज़ीद इंशाल्लाह मुआविन होगा। हदीस में आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लम साद बिन उबादा की खैरियत पूछने गए, यानी ये बीमार थे, अल्लाह के नबी इनकी आदत के लिए गए। अब ये वक्त कब था, गज़वे बदर भी अभी नहीं हुई थी, यानी मदीना में आने के बाद आप बिल्कुल न्यू थे वहाँ, यानी आप समझे कि आप बस मदीना में अभी आके थोड़ा ही अरसा क़याम कर चुके थे। साद बिन उबादा जो एक मुखलिस सहाबी थे, ये बीमार हो गए, अल्लाह के नबी सल्लम इनकी खैरियत मालूम करने गए। रास्ते में एक मजलिस से आपका गुजर हुआ जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई मौजूद था, और अब्दुल्ला बिन उबई का ये वो दौर था कि जब अभी ये मुसलमान नहीं हुआ था, क्योंकि ये बदर की फतह से मरूब होकर मुसलमान हुआ। इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ये भी वहाँ मौजूद थे। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लम जब उनकी महफिल के पास से गुजरे तो जिस गधे पे आप सवार थे उसकी कुछ मट्टी उड़ी, जैसे जानवर के चलने से उड़ती है। खैर, अल्लाह के नबी सल्लम ने जब लोगों का एक मजमा देखा, वहाँ उतरे, उनको सलाम किया, यानी जो भी एक अच्छे तरीके से उनसे बात की, और बातों ही बातों में दीन की बात शुरू हो गई। इस मौके पे अब्दुल्ला बिन उबई ने इंतहाई गुस्ताखाना कलिमात आपके लिए बोले, कहने लगा अब अगर आप यहाँ आ ही गए हैं ना तो अपनी बातें उसको सुनाएं जो आपके पास जाता है, ये रास्तों में चलते चलते हमें बातें ना सुनाएं। ये बात आप ज़रा सोचें, आप कहीं जाएं, किसी जगह आप दर्स देने जाएं, कोई आपको बुलाए और महफिल में एक बंदा उठ के आपको कहे जी आपको दर्स सुनाने हैं तो जाएं सर अपने घर में सुनाएं, यहाँ ना आए। इंतहाई ज़्यादा तकलीफ दे कलमात थे। इस मौके पे अब्दुल्ला बिन रवाहा जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने इस मामले में अपने आप को पेश किया और कहा कि नहीं अब्दुल्ला बिन उबई ऐसे ना करो, और अल्लाह के नबी सल्लम से कहने लगा कि आपकी बातें, आप ये सहाबी नहीं थे अभी उस वक्त लेकिन कुफर पे थे, लेकिन देखिए जब दिल में तासुब नहीं होता ना तो बंदे को अच्छी बात अच्छी ही लगती है। इन्होंने आपकी तारीफ़ की, कहा अल्लाह के नबी आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, आप ज़रूर हमारे पास आया करें और नसीहत किया करें। ये सही बुखारी का वाक़या है और मुफस्सरीन कहते हैं कि इन आयतों में उसी वाक़े की तरफ इशारा है कि अलबत्ता बातें तो सुननी पड़ेंगी और आजमाइश तो आएगी, और अगर कोई ये कह दे कि मुझे कोई बात ना हो और मैं इसी तरह से दुनिया में से गुजर जाऊँ तो ये मुमकिन ही नहीं। इसलिए फरमाया कि वमिनल्लज़ीना अशरकू, मुशरिकों से भी बातें सुननी पड़ेंगी। इसमें इशारा है आपको मक्की दौर में जो आजमाया गया, जो तकलीफ़ें थीं, क्या बातें सुनाई जाती थी मक्की दौर में। सबसे पहले तो अबू लहब ही की बातें सुन लें कि जो आपका चचा भी था और आपसे रिश्तेदारी के नाते से बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन जब आपने दीन का पैगाम दिया तो उसने इंतहाई बुरी बातें भी की, और एक बात तो ऐसी थी कि अल्लाह ने कुरान पाक में हुज्जत बना के पेश कर दी कि उसने क्या कहा कि मोहम्मद आपके हाथ टूट जाए नऊज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो उस खुलासा क्या है कि जब बंदा दीन के रास्ते में आता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। बातें तो होंगी, कभी दीनदारों से होंगी, कभी दुनियादारों से भी होंगी। क्यों? कि दीनदारों को तो ये खौफ है ना कि ये कहीं हमारा मुकाबिल ना बन जाए, लेकिन दुनियादारों को ये खौफ होता है कि ये हमारी ख्वाब गफलत से हमें जगा ना दे। हर सोता बंदा जो होता है ना वो जगाने वाले पे गुस्सा करता है। इज इट ट्रू? आप बड़े प्यार से भी उठाएं ना तो झुलझुलाएगा ज़रूर। इसी तरह हम दुनिया की ज़िंदगी में सो रहे होते हैं ख्वाब गफलत के मज़े, जिसको कहते हैं ना ख्वाब खरगोश, क्या कुछ इस तरह की कहानियाँ बनी हुई हैं। अब जब हम पूरी ज़िंदगी में सो रहे हैं, आप सोचें वो लोग जब भी तक कुरान पाक की तरफ नहीं आए ना शऊर के साथ, वो असल में सो रहे हैं। अब आप एक बात सुनते हैं आपको अच्छी लगती है, आप उनको सुनाना चाहते हैं, तो आगे से कहते हैं अरे छोड़ो ना, मतलब ये होता है कि मुझे सोने दो। एक दफ़ा बंदे को अंधेरों में रहने की आदत हो जाए ना तो फिर वो रोशनी में नहीं आ सकता। झट से कहेंगे लाइट बंद करो, आप कहते देखो दिन निकल आया है, रोशनी है, कहते बंद करो मुझे सोना है। बिल्कुल इसी तरह लोग सोना चाहते हैं, और जब लोग उनको जगाना चाहते हैं तो वला तस्मउन्ना, फिर बातें सुननी पड़ती हैं। अब ऐसी बातें सुनने का जवाब क्या दिया जाए? ये तो होगा, ये तो खुशकिस्मती है, बातें तो हर एक को सुननी पड़ती हैं, लेकिन बड़ा खुशकिस्मत है वो जिसको अल्लाह के रास्ते में बातें सुननी पड़े। क्योंकि इस वजूद को, इस 5-6 फुट के जिस्म को अगर अल्लाह के रास्ते की तकलीफें और बातें सुन के भी अगर जन्नत के काबिल कर दिया जाए तो खुदारा ये नफ़े का सौदा है। बातों का डर छोड़ें, पिछली आयतों में हमने देखा कि लोगों का खौफ छोड़ो बल्कि मुझसे डरो, क्योंकि बातों के डर से कुछ नहीं होगा। नतीजा क्या है कि करो क्या, तुम्हें कोई सताता है तो तुम भी सताओ, कोई बातें सुनाता है तो तुम भी सुनाओ, एक के बदले में 10 सुनाओ, खरी खरी सुनाओ, हरगिज़ नहीं। करना क्या है? दो बातें, वाइन तस्वीरो, और अगर तुम सब्र कर लो, पी जाओ, खून के घूंट भर लो, बर्दाश्त नहीं होता अकेले में रो लो, किसी के सामने मत टूटो, वह तत्तकु, और अपना मुहासबा करो, तकवा इख्तियार करो और अपने आप को अल्लाह के करीब करो। बस बातें बंदे को रब के करीब करने के लिए आती हैं। इंसान दुनिया में इतना गाफिल हो जाता है, या गाफिल से कह लें कि दूसरी चीज़ों में इतना मसरूफ हो जाता है कि उसको अल्लाह ताला के साथ बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। तो कहा कि तुम अब ज़रा इन बातों के आईने में ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत कर लो। हाँ ये अलग बात है कि फ़ाइन नज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, है जो बड़ी हिम्मत का काम। क्या? तानों, बातों, आजमाइशों के जवाब में सब्र और तकवे के साथ अपने आप को बांधना। ज़ुबान अल्लाह ने हर एक को दी है, हाथ भी हर एक को दिए हैं, अल्लाह ने समझ और अक़ल भी दी है, लेकिन वो बंदा जो अल्लाह के दीन को सामने रखता है ना, वो अपने ज़ाती दिफा में नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ग़ज़वात किए, लेकिन उसमें से एक भी जंग आपके ज़ाती दिफा के लिए नहीं थी। जहाँ भी उठे अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए उठे, क्योंकि जब दीनदारों की बातें और लड़ाइयाँ और झगड़े ज़ातियात पे उतर आते हैं ना, तो अल्लाह का दीन पीछे, ऐसे वक्तों में फिर खुल के सामने आ जाता है कि अल्लाह का दीन ज़्यादा बड़ा था या नफ्स का बुत बड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पे काफिर पे गलबा पाया, करीब था कि उसको मार देते, तो उस शख्स ने आपके मुँह पर थूक दिया। अब आप सोचें ज़रा, थूका, हम होते तो क्या करते, फिर तो तलवार सीधी जाती गर्दन में। लेकिन हज़रत अली को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, आपने क्या किया, जब मैं पूरा आपके ऊपर मतलब मेरे पे गालिब आ चुके थे तो आपने मुझे छोड़ दिया। कहा हाँ, इसलिए कि पहला जो मेरा तेरे ऊपर गलबा था ये अल्लाह के लिए था, लेकिन अब अगर मैं तुझे मारता तो ये उस ज़ाती थूक का बदला लेता, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के मामले में ये खयानत करूँ। अल्लाह अकबर। फ़ैन नज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, अज़्म बुलंदी को कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं बुलंद इरादे इरादे। फ़ैज़ अज़्म तफ़ तवक्कल अल्लाह में हम पढ़ चुके, बता दिया कि बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी ना करो, दलील है तो जवाब दे दो वरना खामोश रहो। क्यों? इसलिए कि जब कोई खामोश होता है ना तो उसका जवाब आसमानों की तरफ से आता है। हज़रत आयशा खामोश थी तो कुरान नाजिल हो गया, बीबी मरियम खामोश रहीं तो अल्लाह ने बच्चे को ज़ुबान दे दी, हज़रत यूसुफ खामोश थे तो अल्लाह ने घर के बच्चे को बुलवा दिया। अगर हम खामोश रहना सीख जाएंगे, हमारा सब्र खुद ही मुखालफों के ऊपर पड़ेगा। अमली ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, ससुराली ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, शौहर बीवी के मामले में इस असूल को गिरह से बांध लें। मैंने नहीं बोलना, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि मैं अपनी बात को मनवा सकूँ। देखिए कि दीन जो कुर्बानियाँ मांगता है ना, उसमें सबसे पहली कुर्बानी इज्जत ही की कुर्बानी होती है। इज्जत कम होती दिखती है शुरू में, दीन के लिए बेइज्जत होना पड़ता है, स्टैंडर्ड बदल जाता है, स्टेटस बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, रखरखाव बदल जाता है। लोग कहते हैं इसको क्या हो गया, कल तक कितनी डैशिंग थी, कल तक कितनी क्यूट थी, कैसी थी, ये क्या हो गया, वो हो गया। लेकिन जो लोग अल्लाह के दीन के लिए इज्जत की कुर्बानी नहीं दे सकते, फिर वो जान की कुर्बानी तो कहाँ देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इश्तियाल से बचाए। और पूरी उम्मत के लिए इस वक्त इस आयत में सबक है, वो तुम्हारे कार्टून बनाते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ किताबें लिखते हैं, तो तुम अग्रेशन का शिकार ना हो, मुश्ताइल ना हो जाओ, सब्र करो, पहले अपना अल्लाह से ताल्लुक देखो, नमाज़ें ठीक करो, अल्लाह के ऊपर मामलात छोड़ दो, क्योंकि जब लोग रिएक्शन में आके हाथ उठा लेते हैं तो फिर एक के बदले में दो पड़ती हैं। एक हाथ उठाता है ना तो बात बदल जाती है, जब तक कि दूसरा अपना हाथ नीचे रखे। लेकिन जब दोनों तरफ से हाथ उठते हैं तो फिर वही बात है कि जब ताली बजती है तो आवाज़ तो दूर दूर तक जाती है। तो अल्लाह ताला ने इसमें एक बात मुसलमानों को बता के अब अगली आयतों में अहले किताब की कुछ और ख़यानतों का तज़किरा किया, आयत 187। और ख़ास तौर पर ये जो पीछे की बात है ना, इसका ताल्लुक उससे भी है जो हज़रत अबू बकर के सामने अल्लाह ताला के बारे में गुस्ताखाना बातें फ़खास ने की थी। चलिए आगे देखें। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے لیا پختہ عہد کتاب والوں سے، کون ہے یہاں اہل کتاب؟ یہود اور نصارہ۔ کیا کہا؟ یہاں سے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یا بریکٹس میں کر لیجئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ضرور ضرور اس کو بیان کرو گے، کس کے لیے؟ لِلنَّاس، لوگوں کے لیے۔ اور وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو ہرگز نہیں چھپاؤ گے۔ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں اس بات کا حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو باتیں ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے کھولو گے، اور آخری نبی کے آنے کا وقت ان کی کتاب، ان کی باتیں جو ہیں وہ ساری کھول کے رکھ دی، اور ان کو کہا کہ آپ ان باتوں کو لوگوں تک ظاہر کریں گے۔ اور اس کا تذکرہ آج بھی موجود ہے۔ ایک کوٹیشن ہے بائبل کی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کال ملتا ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں، یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور اللہ کے دین کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو پھیلاؤ گے، گھروں میں بھی جاؤ گے، چوکھٹوں پہ بھی جاؤ گے، اور اس پیغام کو تم اپنے گھر کی دیواروں پہ لکھ لو، چوکھٹوں پہ لکھ لو۔ یعنی اتنا زور تھا اصل میں جو کرسچینٹی تھی نا اس کے اندر تبلیغ کا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرسچینٹی کی تبلیغ میں بڑے سنسیئر ہیں۔ تو جس طرح آج ہمیں یہ حکم دیا گیا نا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اسی طرح اہل کتاب کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ لتبیننہ، یہاں پھر دیکھ لیجیے لام تاکید کا ہے، تبیننہ، یہ ننہ کا جو ایک نون ہے نا یہ پھر تاکید کا ہے۔ ہو سے مراد وہی باتیں جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور مراد یہ کہ علم، دین کی باتیں۔ کس تک پہنچاؤ گے للناس؟ دیکھیں لفظ الناس پہ غور کیجئے گا، کس کو بتانی تھی یہ باتیں انہوں نے؟ اپنے دور کے وہ سارے لوگ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ظہور ہوا اور اس کے بعد رہتی دنیا تک۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو بتا دو، یہود کو، یہ نہیں کہا کہ لن نصارہ یا لل یہود، لن ناس، قیامت تک کے لیے ان کی کتابوں میں یہ حکم درج ہو گیا تھا کہ تم نے سچے نبی کی باتوں کو چھپانا نہیں بلکہ لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّ سے بات واضح تھی، لیکن تاکید کے لیے کہا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو دیکھو چھپانا نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی انداز ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ یہ 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 لے کر آنا۔ اب جس کو آپ نے ایک لسٹ دی کہ یہ یہ لے کے آنا، وہ وہی لے گا نا، لیکن جب آپ کو شک ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یہ یہ لے کے آنا، اور وہ 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 بالکل نہ لانا تاکہ اور تاکید ہو جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو کہا تھا لے آئیں، لیکن باقی چیزیں لانے سے منع تو نہیں کیا تھا نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی بھولے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں لے آتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ظاہر کرنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو اصل پیغام تھا نا تورات کا، اس کو تو کھولنا۔ اور ولا تک تمونہو میں یہ بات پتہ چل گئی کہ تحریف نہ کرنا۔ انہوں نے بدل دی تھی نا باتیں، چھپا دی تھی باتیں، لیکن ہوا کیا؟ نصیحت کتنی پیاری ہے، اور آج یہی حکم ہمیں ہے، لیکن ان کو کیا تھا کہ یہ کرنا، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پھینک دیا انہوں نے اس حکم کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یا اس عہد کو۔ یہ جتنے ہو آ رہے ہیں نا اس کا تعلق میثاق سے بھی ہے کہ جو وعدے اللہ نے ان سے لیے تھے پشت کے پیچھے پھینکے۔ ظہور ظہر کی جمع، بیک کو کہتے ہیں۔ اور کیا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کو کے بدلے خرید لی قیمت تھوڑی، یعنی تھوڑی سی قیمت پر اس حکم کو بیچ دیا۔ خوش بڑے تھے کہ چلو ہم نے اس نبی کی باتیں چھپا کے بہت سارے لوگوں کو اس نبی سے دور کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس کتنا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ کتنا برا ان کا کاروبار تھا۔ تا تو علماء یہود کی اخلاقی پستی اور علمی خیانتوں کا بیان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں تم اس رویے سے بچ جاؤ۔ اس آیت کو ذرا سمجھیے، اللہ تعالیٰ کسی کو علم یا دین دیتا ہے، کوئی بھی امانت دیتا ہے۔ اب آپ تصور میں لائیں ذرا کہ عہد کا بوجھ یا علم کا بوجھ ایسے ہی ہے جیسے کوئی 5 کلو کا باٹ، تصور میں لے آئیں کوئی چیز جو آپ نے کبھی اٹھائی ہو، کافی ہیوی ہو، تھک ہو۔ چلیں آپ ایسے سوچ لیں کہ گھی کا ڈبا، مثال دے رہی ہوں، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، صرف مثال کی بات ہے جو سمجھ نہیں پڑے گی۔ 5 کلو کا ڈبا تھا، آپ کسی کو ایک رسی میں ڈال دیں یا ڈوری میں ڈال دیں اور اسے کہیں کہ اس کو اپنے گلے میں ڈال لو اور وہاں یہاں سے جا کے وہاں دے دو، یہ اس کا میسج ہے، یہ اس کا کسی کا ہی باکس آیا ہوا تھا، آپ اس کو دینے جا رہے ہیں۔ تصور میں لائے، جب وہ وزن اپنے آگے رکھے گا نا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کندھے جھکیں گے نا، اور گردن بھی جھکے گی۔ اور کوئی آگے رکھنے کی بجائے اس بوجھ کو پیچھے ڈال دے، ڈوری آگے آ گئی اور وہ 5 کلو کا جو باکس ہے وہ پیچھے چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ گردن اکڑے گی، سر اٹھے گا، بڑائی کا احساس ہوگا۔ یہی حال قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی کتابوں اور اللہ کے احکامات کو اپنے آگے رکھتے ہیں نا، راہبر بناتے ہیں، من جعلہ امامہ، جو ان کو احکامات کو اپنی زندگی میں رکھیں، اس کو اپنی عمل میں لائیں، تو ان قوموں میں اور ان مذہبی رہنماؤں میں عاجزی آتی ہے، وہ جھکاؤ میں آتے ہیں، وہ نرم لہجے سے بات کرتے ہیں، وہ سخت باتوں کے جواب میں بھی سخت بات نہیں کرتے۔ اس کے برعکس وہ علماء کرام یا وہ دین والے جو کتابوں کو پیچھے ڈالیں، پسے پش ڈالنا بھی تو محاورہ ہے نا کہ کیئر ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی گردنیں اکڑتی ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ورا ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالا، نتیجے میں تکبر ہوا اور اس تکبر کے بدلے میں اکڑ گئے۔ اب کیا ہوا؟ جو کام کہا گیا تھا وہ تو کیا ہی نہیں، ہاں، لیکن چاہتے کیا تھے؟ کام ہم کریں نہ کریں، تعریفیں ہماری بہت ہونی چاہیے۔ یہ منافقانہ سوچ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس سوچ کا ازالہ آیت 188 میں کیا، فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، نہ تو سمجھ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ بما اتو، وہ کچھ جو انہوں نے کیا، یعنی وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، ویحبون ان یحمدو، اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کس بات پہ؟ بما لم یفعلوا، ان کاموں پہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یعنی ایک تو ہے کام کر کے تعریف طلب کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، تعریف کے لیے کوئی کام کرنا اور تعریف نہ ہو تو چھوڑ دینا، تنقید کو برداشت نہ کرنا، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم چھوڑ دیں گے، یہ بھی برا ہے۔ لیکن یہاں کیا کردار ہے؟ کرے بھی نہ کام اور چاہے کہ تعریفیں میری ہوں۔ ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو مت سمجھیے آپ ان کو کہ یہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں دوبارہ پھر انہی علماء کو سامنے بنیاد بناتے ہوئے ایک اور مسئلے کو سامنے کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ یہود تھے یا منافقین تھے، ہر دفعہ جہاد میں شرکت سے پیچھے ہو جاتے۔ اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوتی، بلکہ اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے، خوشیاں مناتے، بغلیں بچاتے، دیکھا آج پھر بچ گئے، باتوں میں لگا دیا، کچھ نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ان کی زندگی بہادری سے، قربانیوں سے، اخلاص سے اور تقویٰ سے بالکل خالی تھی۔ لیکن جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلصین کی تعریفیں فرماتے کہ فلاں بڑا مخلص ہے، فلاں بڑا اچھا کام کرتا ہے، فلاں بڑا سنسیئر ہے، تو اس وقت ان کے دل میں دو جذبے آتے۔ ایک تو یہ کہ جن کی تعریف ہوتی تھی نا، ان سے حسد کرنے لگتے، دیکھا ان کو بڑا بڑھاتے ہیں، ان کی تعریفیں ان کی زبانوں پہ رہتی ہیں، ہاں، اور دوسری طرف ان کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ کہ ہماری تعریف بھی ہو۔ خود پسند تھے، خود ستائی چاہتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ایسے وقت میں یہ پھر پروپیگنڈے کرتے تھے، نہیں بس کام تو کرنے کو بہت دل چاہتا ہے لیکن ہمارے کام کو کوئی کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اصل میں نا وہاں چند لوگوں کا ہولڈ ہے، اور اصل میں پتہ ہے کیا کہ وہاں کچھ لوگ جو ہے نا، انہوں نے اپنی مینوپلی رکھی ہوئی ہے، وہ کسی دوسرے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، اس قسم کی نیگیٹو باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے پول کھول کے رکھ دیے کہ جو کام نہ کرے اور کام کی تعریف چاہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسرے کے کپڑے پہننے والا۔ اب دیکھیں انسانوں میں یہ کردار ہوتے ہیں۔ آیات کو چونکہ ہم میں چاہتی ہوں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ہی رکھوں، تو بار بار یہود، مدینہ، اہل کتاب اور مکہ مدینہ کا تذکرہ ہے، لیکن انسانی دنیا میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے کردار بہت سارے ملیں گے۔ پکائے بہو اور نام بیٹی کا ہو، لیا باہر سے اور سب ظاہر کیا ہم نے گھر بنایا۔ بعض لوگ اتنے پیپل کانشیس ہوتے ہیں کہ ان باتوں میں آ کر اپنی باتوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے۔ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، اس سے انسان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ کام کر لے انسان اللہ کے لیے، تعریف ہو جائے، یہ نقد سودا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، بالکل تمنا نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کی نقد نشانی ہے، یہ بونس ہے۔ آپ نے نہیں مانگی لوگ کر رہے ہیں تعریف کرنے دے، لیکن آپ کا عمل کیا کہ تعریف سن کے بھول جانا اور تنقید سن کے اتنا پچک جانا کہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بعض لوگ بڑے فریش موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، میٹنگ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کہیں اسکول میں ہیں، کہیں ہیں، ذرا ان کی کسی بات پہ آپ تنقید کریں نا تو یوں ان کے چہرے پہ رنگ بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد تو ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے۔ کوئی کام نہیں کرتا، نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے خراب ہو گیا، پاسبل ہے۔ آپ نے کھانا پکایا، نہیں اچھا پکا، بھائی مان لیجیے نہیں اچھا پکا، چاول نرم ہو گئے، اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بس اب تو پکاؤں گی نہیں، ان کو تو میرے پسند ہی نہیں ہے۔ یہ کردار کی وہ گھتیاں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ انسان کو نفاق اور نفاق سے اوپر کفر تک لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے انسان کے اندر کو یوں دھو کے رکھ دیتا ہے کہ کوئی رکھنا نہ رہے جس سے بندہ اللہ کے دین سے دور ہو۔ بعض لوگوں کی ایک چھوٹی سی کوئی عادت ہوتی ہے، بالکل نجی زندگی کی کوئی عادت، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دین کے لیے فتنہ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنی انا کے اس خول کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس آیت سے جو کچھ سائڈ پوائنٹس ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو کے کام کریں۔ دیکھیے تنقید تو ہوگی، اور اگر تنقید ہو تو کریں کیا؟ پاسبل ہے، یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال دیتی ہوں، کل اللہ کرے آپ کو اللہ آگے بڑھائے، آپ بہتری حاصل کریں، سیکھیں، اپنی بہترین طریقے سے تربیت کریں، پھر آگے سکھائیں گے۔ تو ابھی لکھ لیں اپنے نوٹس کے کونے میں کہ آپ پہ تنقید پھر بھی ہوگی، جتنا مرضی بچ کے چلے۔ بعض دفعہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، دوسرا ہی آ کے آپ کو ٹکر مار دیتا ہے، اب کیا کریں؟ آپ ان لوگوں کو سمجھاتے ہی رہیں گے کہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن یہ تیار ہو کے جائیں کہ تعریف ہو، تنقید ہوگی، بالکل ہوگی، آج سے ان کریں۔ بلکہ بعض کسی کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی دیندار پہ تنقید نہ ہو، یعنی سارے اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو سمجھو دال میں کالا ہے۔ حق والے کو سارے اچھا نہیں کہہ سکتے، از امپاسبل، کیونکہ حق مرہ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسا کچھ ہو جائے، آپ نے تعریف اور تنقید سے اوپر اٹھ کے کام کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ بڑی برکت دے گا۔ کیونکہ تنقید ہو تو کریں کیا، سیرت میں جھانک لیں، اللہ کے نبی پہ تنقید ہوئی، آپ پہ الزام لگے، آپ کو ستایا گیا، کیا کیا؟ وہی آپ نے بھی کرنا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور اگر اس موقع پہ آپ ہار جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نہیں بس مجھ سے اور باتیں نہیں سنی جاتی، بس آپ دیکھیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، بڑے تپاک سے بیٹھتے ہیں، ادھر آپ کو اچھی باتیں لگتی ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، اب ہوتا کیا کہ وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو، ہمیں نہیں تنقید کرو، ہم پہ تو ہمارا جینا حرام نہیں کرو، آپ کہتے ہیں بس ختم، آپ روتی ہوں دھوتی ہوں، بس محبتیں بدل گئیں، آنسو بہاتے ہیں، اکیلے میں آنسو پوچھتے ہیں، نہیں، بس دیکھیے ان چیزوں سے اوپر اٹھیں گے۔ اور یہ کون کرے گا؟ جس کا دل حقیقت میں اللہ کے دین کے لیے مخلص ہوگا۔ بچہ کس ماں کے کسی کام کو برا کہے تو کیا ماں وہ کام چھوڑ دیتی ہے؟ کہ بچہ کیا کہے گا، دیکھو ماں کتنی ظالم ہے، صبح 7 بجے اٹھ کے بٹھا دیتی ہے، اور منہ دھو لو، کپڑے بدلو، ناشتے کو دل بھی نہیں چاہ رہا، ٹھونستی ہے ماں منہ میں سینڈوچ، اور پھر کہتی ہے جاؤ اسکول، ہائے میرا بچہ مجھے کیا کہے گا، کتنی ظالم ہو، چلو ایسا کرتی ہوں، میں بچے کی نظروں میں اچھی بنتی ہوں، میں آپ سب کو 1 ویک کا ٹائم دوں نا کہ جائیں آپ اپنے بچوں کی نظروں میں اچھا ہو کے دکھائیں، آپ 1 ویک کے بعد روتے دھوتے واپس آ جائیں گے، کہیں گے کہ وہ تو پتہ نہیں ہو کیا کہ ہمارے گھر کا نقشہ۔ तो क्या कोई माँ अपने बच्चे की सलाह छोड़ देती है इस बात पे कि मेरा बच्चा मेरे से खुश रहे? खुश वही रहेगा आपसे जिस जब अल्लाह आपको अल्लाह आपसे खुश होगा और दूसरे का भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक होगा। वरना अब्दुल्ला बिन उबई हो, अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, अल्लाह के नबी के मुंह पे थूका भी हुआ है लोगों ने। आप ताइफ की गलियों में अल्लाह के नबी को देखें, इतनी नाकदरी की गई थी कि आप रो पड़े कि अल्लाह ताला क्या बना। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फ़क़ुव्वती वक़िल्लत हीलती वहवानी अलन्नास। ए अल्लाह, मैं कितना कमज़ोर हो गया अल्लाह, लोगों के ऊपर मेरी इतनी में कम हल्का पड़ गया, मेरा ज़ौफ़, मेरी कमज़ोरी, मेरा कुछ बस नहीं चलता। इतना अल्लाह ताला के नबी गिड़गिड़ाए कि उसको अल्लाह ताला आज भी किताबों में दुआए ताइफ के नाम पे दुख दर्द गम की दुआएं हैं। ये दुआएं पढ़ लिया करें, कभी चैन ना आए ना दुआएं पढ़ लें। किसी बात से आपका दिल दुखे, नफिल शुरू कर दें, रोज़े शुरू कर दें, अल्लाह से लो लगा लें कि अल्लाह बस तू जान और मैं तेरा, मेरा मामला तेरे साथ है। आप देखेंगे आप सारी बातों से बेनियाज होकर अपने उस काम के लिए दोबारा तैयार होंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे बस 3 सिपारे बहुत हैं, पढ़ लिए हैं, बस ख़त्म है ना। अब ज़रूरी तो नहीं कितने पढ़ो और कब तक होगा और ये और वो। तो लिहाजा यहाँ तक टॉपिक बदलता है, हम तिलावत सुनेंगे और साथ साथ अपना मुहासबा करेंगे कि अगर कोई अच्छा काम मैं करती हूँ तो क्या मैं लोगों की तारीफ़ या तनकीद के लिए करती हूँ, या मेरा वो काम इस तरह का होता है कि मैं अल्लाह की निगाहों में बड़ा बनना चाहती हूँ। चलिए तिलावत सुनते हैं, साथ साथ मुहासबा करेंगे।
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم